इस खुतबे में आपने कई और बातें भी बताईं, और जब फारिग हुए तो आप पर अल्लाह ताला का ये इरशाद नाजिल हुआ, सूरत माईदा की आयत नंबर 3।
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا।
आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहसियत दीन पसंद कर लिया, चुनाचे ये नेमत और सआदत का दिन था। आपको पता है कि इस आयत पे फिर यहूद ने हसद किया था। कहा करते थे यहूद में से चंद लोग कि अगर ये आयत हम पर नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन बनाते, और गालिबन हज़रत उमर ने फरमाया कि हमारी तो वो ईद ही का दिन था, यानी हज भी था और हज के अगला दिन ईद का ही दिन है। यानी उनको इस पे बड़ा रश्क आता था कि दीन इस्लाम की तकमील मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत पे क्यों हुई। फ़ख्र तो हम करते थे कि नहनु अहिब्बाउ, वी आर चोज़न पीपल, अल्लाह ने अपना दीन पूरा दिया, हमने कितना लिया ये पूछिए। कोई आपको पूरी रोटी ऑफ़र करे, आप उसमें से दो लुकमे तोड़ लें बस, फिर भूखे रहें, किसका नुकसान है? आपका नुकसान है। इसीलिए तो जब दीन पूरा दिया ना, तो उम्मत को हुक्म भी दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, अब तुम भी पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, क्योंकि अधूरी चीज़ नहीं होती किसी काम की। दुआ कीजिए अपने लिए भी और मेरे लिए भी कि हस्ब इस्तेआत जितना हम ले सकें दीन को पूरा लेना है, पिक एंड चूज नहीं। अफतु मेनू नबी बा दिल किताबी व तक फुरू नबी बात, ये नहीं रवैया करना, वरना याद रखो फमा जजा मिन को मिल्ला खिस जुम फिल हयात दुनिया वल आखिरा, अशद्दुल अज़ाब होंगे, आखरत में भी दुनिया की रसवाई बहुत है। आज उम्मत आधे दीन को लेकर अल्लाह के पूरे गज़ब का शिकार लग रही है। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमाए। खुतबे के बाद हज़रत बिलाल ने अजान दी और फिर इकामत कही, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकत जोहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर इकामत कही, और आपने दो रकत असर की नमाज़ पढ़ाई, दोनों को जोहर के वक्त में जमाए तकदीम के तौर पर पढ़ा। जमाए तकदीम क्या थी? कि असर को जोहर के साथ पढ़ लिया, यानी जब आने वाली नमाज़ को वक्त से पहले पढ़ लें दूसरी नमाज के साथ तो जमा तकदीम, और अगर जोहर को डिले कर दें और असर के साथ पढ़ें तो जमाए ताखीर। और आप लोग सूरत निसा में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस कसर के अहकामात में ये मसला। तो यहाँ दोनों चीज़ें जमा की, दोनों नमाज़ों को जमा किया, और इन दोनों के दरमियान कोई नमाज नहीं पढ़ी। फिर जाए वकूफ़ पर तशरीफ़ लाए। जाए वकूफ़ क्या? खड़े होने की जगह, वक्फ खड़ा होना रुकना, और जाए जगह। ऊँटनी का शिकम चट्टानों की जानिब किया। शिकम क्या होता है? पेट, यानी पहाड़ जिस तरह थे ना, इस तरह ऊँटनी को यूं आड़ा खड़ा कर दिया, और किबला रुख मुसलसल वकूफ़ फरमाया, यहाँ तक सूरज गरूब हो गया और थोड़ी जर्दी चली गई। फिर रवाना होकर मुजदलिफा तशरीफ़ लाए, और वहाँ मगरिब और इशा की नमाज एक अजान और दो इकामत से पढ़ी, और दरमियान में कोई नमाज ना पढ़ी। बीच में नमाज ना पढ़ी से आप समझ रहे हैं क्या मतलब है? सुन्नतें नहीं को पढ़ी, कोई नफिल नहीं पढ़े, यानी जस्ट फ़र्ज़ पढ़े। फिर अब लेट गए और तुलुए फजर तक लेटे रहे, फिर सुबह तड़के फजर की नमाज पढ़ी और मशरे हराम आ गए, और वहाँ क़िबला रुख होकर दुआ तकबीर तहलील और तौहीद के कलेमात कहते रहे, यहाँ तक के खूब उजाला हो गया। ये तो अब हज का सिलसिला है। आप देखें ज़रा कि हज में अलग से कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने हज नहीं किया होता ना, वो सोचते हैं कि पता नहीं हज में क्या करना है, क्या पढ़ना है, ये नहीं पता, हाय उस चक्कर की दुआ नहीं आती, वो नहीं आती। आप देख रहे हैं अल्लाह के नबी का हज कितना आसान है। बल्कि इधर आपके कमेंट्स थे और उसमें आप लोगों की क्लास में भी रिसेंटली हज की बात हुई, तो किसी का मैं भी पढ़ रही थी कि उन्होंने भी ये बताया कि हज मुझे तो बहुत मुश्किल लगता था सोचकर, लेकिन अब ऐसे लगता कि ये बहुत आसान है। तो बस दफ़ा हमारे कल्चर में कुछ चीज़ों को मुश्किल बना के पेश किया जाता है, हालांकि वो आसान होती हैं। اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور جمرہ کبرہ پر آ کر اسے 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے، پھر جمرے کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہے، اور کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم کر دیا۔ نیز اس جمرے کے پاس ٹھہر کر آپ یہ بھی فرماتے رہے کہ، یہاں اس کو ہائی لائٹ کیجئے، مجھ سے اپنے اعمال حج سیکھ لو، غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ تڑپ مرتے دم تک استاد۔ اینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ کچھ حدیثیں نوٹ کرواؤں گی کہ آپ نے حجت الوداع کے موقع پہ بھی کیا کیا چیزیں نہیں چھوڑی، جس میں ایک یہ چیز تھی علم دینا، تعلیم دینی۔ ہمارے لیے بھی عمل کی بات ہے کہ حج جیسی عبادت ہی کیوں نہ نصیب ہو جائے، پھر بھی تعلیم اور تعلم کا اہتمام کرتے رہیے۔ پھر آپ منا میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے اور اپنے دستے مبارک سے 100 میں سے 63، یعنی آؤٹ آف 100 63 اونٹ کیمل نہر کیے، یعنی ذبح کیے۔ باقی یعنی 37، یعنی 37 اونٹ حضرت علی نے نہر کیے۔ اچھا نہر کیا، جیسے گائے بکری کو ذبح کرنا کہتے ہیں نا ذبح، تو اونٹ کو نہر کہتے ہیں، کیونکہ اس کو کھڑا کر کے کیا جاتا ہے، اور اس کی یہاں گردن پہ ایک تیر مارا جاتا ہے دور کھڑے ہو کے، تو جس سے وہ رگ کے اندر جب دی جاتا ہے تو پھر اس سے خون نکلتا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا، پھر آپ نے اور لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ پیا۔ قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا اور سر کا دایاں حصہ دیا، یعنی رائٹ ہینڈ سے شروع کیا، اس نے مونڈ کر یعنی اس کو شیو کیا اور ایک ایک دو دو بال لوگوں میں تقسیم کر دیے، پھر بایاں حصہ مونڈ کر ابو طلحہ کو دے دیا۔ اچھا جی، یہ تو دیکھا نا، بالوں کی دلیل مل گئی۔ اللہ نے اپنے نبی کے بال جو تھے وہ صحابہ میں بٹوا دیے، تو آج ہمارے پاس بھی تو ہیں نا پھر بال مبارک، موئے مبارک۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا مزاج سمجھ لیجیے، میں نے جان کے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آیا ہوگا کہ اچھا اللہ کے نبی کے بال لوگوں میں تقسیم ہوئے تو پھر اس میں کوئی برکت ہی تھی نا، خیر تھی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بڑوں کو سلامت رکھے، لیکن جب کوئی اپنا پیارا دنیا سے جاتا ہے، نانی دادی خالہ پھوپھی، تو عموماً محبت والے کیا کہتے ہیں، مجھے ان کی کوئی چھوٹی سی چیز دے دو تاکہ مجھے اس کو دیکھ کر یاد ہے۔ یہ محبت تھی صحابہ کے لیے، تھا یہ برکت نہیں تھی، یہ ایسی ہے جیسے کسی پیارے کا پہنا ہوا کپڑا آپ پہنتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی یہ چیزیں صحابہ کو دیتے تھے، اور اگر یہ برکت کی چیز ہوتی یا اس کو محفوظ رکھنا ہوتا تو جس رب نے اتنا پرانا کعبہ محفوظ رکھا ہوا ہے، کیا اللہ کے نبی کے بال محفوظ نہیں رہ سکتے تھے؟ جس طرح فرعون کی لاش کو پریزرو کیا، اللہ کے نبی کی پوری باڈی پریزرو ہو سکتی تھی، مزاج یہ نہیں ہے، تو تبرک نہیں سمجھیں، تحفہ سمجھیں اس کو۔ بہرحال محبت کی بات ہے، اس میں کوئی لڑائی اور جھگڑے والی بات بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا، پھر آپ نے اپنے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کیا۔ طواف افاضہ کس کو کہتے ہیں؟ حج کا لازمی رکن ہے، افاض و یفیض قرآن میں آتا ہے، ثم افیض من حیث افاض الناس، پلٹنا، فیض کا جو لفظ ہے یہ وہی لفظ ہے، یعنی حج کا لازمی طواف ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، لیکن صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے، یعنی آپ کے دھدیالی لوگ، وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا، یعنی آپ نے ان کو رغبت دلائی، موٹیویشن دی کہ پانی پلاتے رہو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ نے اسے پیا۔ اس کے بعد آپ منا تشریف لے گئے اور وہاں ایام تشریق یعنی 11 12 13 ذی الحج تک ٹھہر کر تینوں جمرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے رہے۔ جمرہ صغرہ سے شروع کرتے، پھر 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے، پھر جمرہ وسطی اور اس کے بعد جمرہ کبرہ کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے۔ جمرہ کیا ہے؟ جمرات، جمرہ بیسیکلی، یہ بھی سمجھ لیں، ہمارے ہاں اس کے بارے میں بھی کچھ مس کنسیپشنز ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شیطانوں کو پتھر مارنے جا رہے ہیں، تو وہ شیطان نہیں ہے، وہ جگہ ہیں جہاں شیطان نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ تو جہاں اس نے بہکانا چاہا حضرت ابراہیم نے پتھر اٹھا کے اس کو مارا کہ بھاگ جاؤ، مجھے اللہ کے فیصلوں اور اللہ کے حکموں کے خلاف کرتے ہو. تو وہ جگہیں قسم کی یادگاریں بن گئیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ شیطان کو مار رہے ہیں، شیطان کو نہیں مار رہے، وہ ایک نشانی ہے. اور مارنا بھی کیا، کنکریاں، بوتلیں نہیں مارنی، شیشے کی بوتلیں مارنی، جوتے مارتے ہیں لوگ. اچھا وہاں شیطان کو جوتے مار کے آتے ہیں اور آتے ہوئے بعد بس ہاتھ بھی لے آتے ہیں شیطان. حیرت کی بات ہے نا، ہمارے اندر جوش بہت ہے، پاکستانی قوم بہت جوشیلی ہے، ہوش کم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ کو بھی ایک خطبہ دیا، پھر ایام تشریق کے درمیان 12 ذی الحج کو بھی ایک خطبہ دیا، جس میں خطبہ عرفہ کی باتوں کی تاکید فرمائی اور مزید نصیحتیں بھی کیں. ایام تشریق کے درمیانے دن خطبے سے پہلے سورت نصر نازل ہوئی. کیا تھا پیغام؟
اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.
رابقتہ کہ یہ سورت نازل ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے تھے، تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو خوشی کی بات ہے. تو ابو بکر نے کیا جواب دیا، یہ ہم اگلے ٹاپک میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس میں خبر کیا تھی. کہ جب کام پورا ہو جاتا ہے تو اصل میں وہ رخصتی کا پیغام ہوتا ہے. خیر سورت نازل ہوئی 13 ذی الحج کو، جو یام تشریق کا تیسرا اور حج سے واپسی کا دوسرا اور آخری دن ہے، اور یہ منگل کا دن تھا یعنی ٹیوزڈے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو کنکری مار کر منا سے کوچ فرمایا اور ابتح میں اتر کر وہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، اور وہیں سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ انہیں تنیم سے عمرہ کرا کر لائیں. چنانچہ انہوں نے احرام باندھا، عمرہ کیا. کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ جب حج کے دن تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیریڈ سے تھی، رو پڑی، تو اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دی کہ فکر نہیں کرو، یہ تو اللہ کا حکم ہے جو حوا کی بیٹیوں کے ساتھ ہے. تو بعد میں پھر آپ نے ان کو وہ طواف کروانے کے لیے دوبارہ بھیجا. یہی حکم ہے. اسی جگہ پہ آج مسجد عائشہ ہے، لیکن بعض لوگ نا سمجھی میں اس جگہ پہ جا جا کے بار بار احرام باندھ کے عمرے کرتے ہیں. تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ جس کا طواف افاضہ رہ گیا وہ وہاں جا کے احرام باندھ کر دوبارہ طواف کرنے کے لیے حرم میں آئے گا. پھر سحر کے وقت ابتخ میں آ گئیں. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیند لے لی، یعنی آپ تھوڑی دیر سوئے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں تو کوچ کا اعلان کیا اور سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، طواف وداع کیا اور فجر کی نماز پڑھی. پھر زیری مکہ یعنی نیچے والا حصہ مکہ کا، یہاں سے نکل کر مدینہ کا رخ کیا. جب مدینہ قریب آ گیا اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو 3 بار اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ آج کفر گیا اور اسلام کا غلبہ آ گیا اور اللہ کی تعریفوں سے بھرے ہوئے یہ کلمات تھے. تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج. ایک ہی حج کیا، اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں حجۃ الوداع؟ کیونکہ اس کے بعد آپ نے اپنی امت سے الوداع کیا، کیونکہ اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے. سریہ اسامہ بن زید، ربیع الاول سن 11 ہجری میں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مدینہ میں قیام فرمایا، اور 23 سال پہلے یعنی 23 ایئرز پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی، اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ کے رب نے آپ کو دکھایا، اس پر اس کی حمد و تسبیح کرتے رہے. اس دوران بعض وفود کا استقبال بھی کیا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا اور حکم دیا کہ علاقہ بلقاء اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ. یہ لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب وہیں رک کر نتیجے کا انتظار کرنے لگا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور یہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائی. بہت اہم بات ہے، چھوٹی عمر کا بچہ جس کو اسامہ کہتے تھے، اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے کا بیٹا، آپ نے اس کو لیڈر بنا دیا، اور بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت عمر ابو بکر جیسے بھی لوگ تھے، ان کو ان کے اندر مامور بنا دیا. کسی تقسیم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کا فرق نہیں ہوتا، اصل سکلز اور کام کی بات ہوتی ہے. یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، یہ الگ ایک ٹاپک ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبریں ملیں تو یہ واپس آ گیا تھا، لیکن بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کس طرح مینج کیا. اس پہ ایک بک ہے، لشکر اسامہ کی واپسی، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں. بہت خوبصورت طریقے سے اس ایک ٹاپک میں سے عمل کی باتیں ہیں کہ کس طرح اسلام جو ہے وہ انسان کو توڑ کے رکھتا ہے. ڈاکٹر فضل علیہ صاحب کی بک ہے، تو انشاءاللہ آپ اگر چاہیں گے تو اس کو پڑھیں گے. چند احادیث ہیں، صرف ایسی پوائنٹس کی طرح آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ سفر تھا حج کا، اور حج کیا ہے؟ عبادت. عبادت کے دوران جس چیز سے غافل نہیں ہونا وہ ہے ڈسپلن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر لوگوں کو تعلیم دینا اور ان کی تربیت کرنا نہیں چھوڑا. چند احادیث کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز جس کو آپ نے اس موقع پہ بھی نہیں چھوڑا وہ کیا تھا، کہ لوگوں کو منظم طریقے سے بٹھانا. آپ جیسے اس وقت بیٹھے ہیں، اگر آپ کو اجازت دے دی جائے جیسے مرضی بیٹھیں، جہاں بیٹھیں نہ بیٹھیں ٹیک لگائیں، تو کبھی بھی روحانیت نہیں آئے گی اور جذب نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے کیا کیا، ابو داؤد کی روایت ہے 1953 نمبر کی، 1953. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منا میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور ان کو اپنے ٹھکانوں میں اتارا، اور آپ نے قبلے کے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مہاجرین یہاں اتریں، اور قبلے کے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انصار یہاں اتریں. مہاجرین کو دائیں طرف کیوں بٹھایا؟ پہل کی تھی نا انہوں نے دین میں، جس کی جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا صلہ. پھر باقی لوگوں کو حکم ہوا کہ وہ ان کے یعنی مہاجرین اور انصار کے ارد گرد اتریں. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب علم کی محفل ہو، عبادت بھی ہو، کوئی بھی موقع ہو، تو تہذیب تمدن، ہمارے ہاں کوئی ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی دیوار مل لیتا ہے، کوئی پاؤں کھول کے استاد کی طرف بیٹھ جاتا ہے. اسی لیے تو پھر علم تو عام ہے لیکن اس کا اثر نہیں دکھ رہا. صحیح بخاری کی روایت 121 نمبر کی ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، صحابی کو جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ تم لوگوں کو چپ کراؤ. آپ نے فرمایا لوگوں تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. تو گویا کہ جب لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا تو پھر بولنے والے کو نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جب بولنے والا سننے کے موڈ میں ہی نہیں تو آپ کیوں اس کو تنگ کرتے ہیں. پھر اسی طرح سنن ابی داؤد کی ایک روایت 1595 نمبر کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو حج کے مناسک کی تعلیم دی، یعنی حج کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے. پوری حدیث نہیں میں پڑھتی ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن آپ یہ نمبر جا کے دیکھیں گے بکس میں تو آپ کو مل جائیں گے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کنکریاں مارنے کا طریقہ بھی سکھایا، کتنی کنکری لینی ہے، چھوٹی لینی ہے کہ بڑی لینی ہے. پھر مہاجرین کو کہا کہ مسجد کے اگلے حصے میں اتریں، انصار کو کہا کہ پچھلے حصے میں اتریں. تو گویا کہ ایک اچھا مربی کون ہوتا ہے، تربیت کرنے والا، جو لوگوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دیتا ہے. پھر اسی طرح آپ نے لوگوں کو سیکھنے کا پورا موقع دیا۔ صحیح مسلم کی روایت 3133 3133 نمبر کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بیت اللہ کا طواف اپنی سواری پر کیا اور اپنی چھڑی کے ساتھ حجر اسود کا استلام کیا۔ استلام مطلب جب آپ خود نہیں چھو سکتے تو پھر کسی چیز کے ساتھ چھو لیتے ہیں، اس وجہ سے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں اور آپ سے مسائل پوچھ لیں، اس لیے لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا منصب دے تو اس کو لوگوں سے کٹ نہیں جانا چاہیے کہ پیچھے ہو جاؤ، ہٹو، یہ کرو، وہ کرو، بلکہ آگے ہم دیکھیں گے کہ جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو ہٹانا چاہا تو آپ نے مائنڈ کیا۔ تو انسان کے اندر اتنا عاجزی ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ بات کریں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ڈسپلن ہو، لوگوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ ہر وقت تو وہ بات نہیں کریں گے، لیکن اس کو کوئی پروٹوکول کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے ترتیب پوچھی۔ اچھا، میں نے تو ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا، کوئی بات نہیں۔ دوسرا آیا کہ میں نے یہ کر دی، کنکریاں مار لی۔ آپ ہر ایک کو کیا کہہ رہے تھے؟ افل ولا حرج۔ یہ صحیح بخاری کی روایت 83 سے میں ملتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چار کام ہیں حج کے۔ میں اکثر کلاسز میں بھی اس کو را نون خا تا سے بتاتی ہوں۔ رن خط، را رمی، نون نہر، خا خلق سر کا منڈوانا، اور تا طواف جو ہے وہ طواف ہے۔ اب پہلے ایک کر لیں، دوسرا کر لیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اتنے رش میں سبھی سارے جا کے طواف حفاظہ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ نے سہولت دی لوگوں کو، مشکل میں نہیں ڈالا۔ پھر اسی طرح سے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دجال کا بھی تذکرہ کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4402 نمبر کی، آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے اپنی امت کو مسیح دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں نے بھی ڈرایا، اور وہ تم میں سے نکلے گا، اور تمہارے جاننے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور تمہارا رب کانا نہیں۔ کانے سے مراد یہ کہ جس کی ایک آنکھ ہو، ایک آنکھ سے دیکھے۔ اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی اور انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی۔ پھر اسی طرح آپ نے اس موقع پہ امیر کی اطاعت کا حکم دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت 3198 نمبر کی ہے کہ اپنے امیر کی بات سنو۔ طویل حدیث میں سے خلاصہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر ایک خبشی غلام بھی تم پر حاکم مقرر ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ام الحسین نے کہا کہ وہ سیاہ فام اللہ کی کتاب سے تمہاری رہنمائی کرے، تو اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لطیفے بنانے چاہیے حکمرانوں کے، جوک، ان کی ڈمیاں بنا کے، کارٹون بنا کے بھیجیں، انتہائی غیر مہذبانہ کام ہے۔ کہیں ان کو جوتے مارتے ہوئے دکھایا جائے، اور کہیں ان کو قصائی بنا ہوا دکھایا جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہم امت مسلمہ، اور خاص طور پہ پھر کہوں گی کہ انڈو پاک کے رہنے والوں کا مزاج اتنا تھرڈ کلاس ہو گیا کہ وہ سوچتے بھی نہیں کسی کو ایسی چیزیں ای میل کرتے، فارورڈ کرتے میسیجز کو، کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہدایت دے دیجئے، بات کر دیجئے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ میں اور آپ، ہمارے امیر کون ہیں؟ جس کو ہم پہ بڑا کر دیا جائے۔ ہمارے گروپ لیڈر ہمارے بڑے ہیں، ہمارے کلاس انچارجز ہمارے بڑے ہیں، اور جس جگہ جس کو بھی کوئی اتھارٹی دی جائے، رولس ریگولیشن ہے۔ آپ کو کہا گیا وقت پہ آئیں، وقت پہ آئیے۔ آپ کو کہا گیا یہ کام آج کرنا ہے تو آج ہی کرنا ہے۔ یہ تو نہیں کہ اپنی مرضی سے کام ہو، پیپر آج دینا تھا دے، آپ نے چار دن بعد دیا، جب دل چاہا دے دیا۔ سب کو پتہ ہے فیس کا یہ دن ہے، اس دن دینی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آج ہمارا مزاج بن گیا امت مسلمہ کا۔ تو اس پہ کم از کم ہم قرآن پڑھنے والوں کو اسٹرکٹ رہنا ہے کہ جب کہہ دیا آج تو پھر آج، آج کا دن تو آج ہے۔ میں نے سب سے پہلا بننا ہے جس نے اس رول کو ماننا ہے۔ یہ کریں گے آپ دیکھیے کہ آدھے سے زیادہ کام پہلے ہی دن ختم ہوتے ہیں۔ ہم ہر کام کو لٹکا لٹکا کے ڈھیلا ڈھالا کرتے رہتے ہیں، جس کا نقصان ہوگا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، ختم نبوت کی تعلیم بھی آپ نے دی، اور آپ نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں آئے گی۔ بس اپنے رب کی عبادت کرو، نماز پڑھو 5 وقت، مال کی زکات دو، 1 مہینے کے روزے رکھو، اپنے عمرا کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 3233 نمبر کی۔ خاص طور پہ آپ نے عورتوں کو بھی تعلیم دی، یہ بھی اس موقع پہ دیکھا گیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 670 نمبر کی، ابو امامہ باہلی سے، کہ آپ نے کہا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا کسی کو کھانا بھی نہ دے، تو آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے مالوں میں سے افضل ترین ہے۔ مطلب یہ کہ چھپانا اور دھوکے سے نہیں ہے، نارملی گھر میں شوہر نے اجازت دی ہوئی ہے کیا کھائیں، کیا پکائیں، مہمانوں کو دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر پوچھے دیا تھا تو جھوٹ نہیں بول سکتے، یعنی شوہر کا مال ہے نا اس صورت میں۔ پھر اسی طرح آپ نے اس موقع پہ لوگوں کو یہ بھی احساس دلایا کہ ہر بندہ اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہے، کوئی کسی کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی روایت 265 نمبر کی ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی پر جرم نہیں کرتا، نہ باپ کے جرم کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہے اور نہ بیٹے کی باپ پر ہے۔ اسی طرح آپ نے اس موقع پہ وراثت کی بھی تعلیم دی، ابن ماجہ کی روایت 2713 نمبر کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا وارث کے لیے اب وصیت درست نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے جو اس موقع پہ دی گئی۔ اسی طرح بعض جماعت نماز کی آپ نے ترغیب دلائی، بڑی خوبصورت روایت میں پڑھ کے سنانا چاہوں گی۔ یزید بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے حجت الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی، میں نے فجر کی نماز آپ کے ساتھ مسجد خیف میں پڑھی، آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے آخر میں دو آدمی بیٹھے ہیں، نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ یعنی اپنے لفظوں میں چلے بتاتی ہوں، جلدی ہو جائے گا، کہ مسجد میں جب نماز پڑھنے گئے تو دیکھا دو لوگ پیچھے بیٹھے نماز نہیں پڑھ رہے، جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے کہا کہ ان دونوں کو میرے پاس بلاؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ دونوں خوف سے کانپنے لگے کہ پتہ نہیں اب ہمیں کیا کہیں گے اللہ کے نبی۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگے ہم نے اپنے خیموں میں پڑھ لی تھی، یعنی پہلے سے پڑھ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اگر تم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے ہو پھر مسجد میں جماعت کے وقت پہنچو تو نماز میں شریک ہو جایا کرو، یہ نماز نفل ہوگی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے بخشش کی دعا کیجئے، چنانچہ آپ نے اس کے لیے دعا کر دی۔ پھر لوگ اٹھ کر آپ کی طرف سے جانے لگے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں اس وقت بڑا مضبوط نوجوان تھا، میں رش میں اپنی جگہ بناتا ہوا آپ کے پاس پہنچا اور آپ کا دست مبارک پکڑ کر اسے اپنے چہرے یا سینے پر ملنے لگا۔ میں نے آپ کے دست مبارک سے زیادہ مہک اور ٹھنڈک رکھنے والا کوئی ہاتھ نہیں دیکھا۔ اس وقت آپ مسجد خیف میں تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت 17476 نمبر ہے۔ کیا پتہ چلا کہ مردوں کو مسجد میں جا کے جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلے پڑھی بھی ہے تو دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ دیکھیں مرد کی تو کوئی وجہ بھی نہیں ہے نماز چھوڑنے کی، دوسرے کیا سوچیں گے، شاید پھر یہ نان مسلم ہے۔ کئی مرد کہیں جانے میں ان کو سستی نہیں ہوتی سوائے مسجد کے، رات کو بلا لو، دن کو بلا لو، چار چار گھنٹے پھرا لو، کوئی حرج نہیں، نماز کے وقت میں کہیں گے نہیں پڑھ لی۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری ترجیحات کو بدل دے۔ آپ نے مومن، مسلم، مجاہد اور مہاجر کی تعریف کی، مسند احمد کی روایت 23958 نمبر کی ہے۔ فضالہ سے روایت ہے کہ آپ نے حجت الوداع میں فرمایا، میں تمہیں مومن کے متعلق نہ بتاؤں۔ اب کیسا پیارا انداز ہے، پہلے پروک کیا ہے، احساس دلائے، شوق بھر رہا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی جانے اور مال امن میں ہو۔ اپنے اوپر پوچھئے، کیا میں مومنہ ہوں؟ کیا نام کی مومنہ نہیں، کیا میری وجہ سے لوگوں کی جان مال محفوظ ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ پوچھئے خود سے، کیا میں مسلمہ ہوں؟ کیا لوگوں کو میں اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف تو نہیں دیتی؟ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اللہ اکبر، کیا میں مجاہدہ ہوں؟ کرتی ہوں اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس سے جہاد، فجر کے لیے اٹھتی ہوں، دعا کریں کہ اللہ ہماری نمازیں وقت پہ کر دے۔ اور مہاجر وہ ہوتا ہے جو لغزشوں اور گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ ہم سب کو مہاجر بنا دے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی آپ نے رغبت دی۔ سفیان بن وہب کہتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر وہ اللہ کے نبی کی سواری کے سائے تلے تھے، آپ خطاب فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ ہم سمجھ گئے کہ آپ ہم سے کیا جواب چاہتے ہیں، چنانچہ ہم نے کہا جی اللہ کے نبی۔ آپ نے تین بار اس جملے کو دہرایا۔ اس موقع پر آپ نے جو باتیں فرمائی ان میں ایک یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں ایک شام کے لیے نکلنا دنیا و ما علیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، اور ایک صبح کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما علیہا سے بہتر ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت 17535 نمبر کی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ رغبت دلانی چاہیے، دین کے ہمیشہ غالب رہنے کی بشارت دی اور قریش کے 12 خلفاء کی پیشن گوئی کی۔ مسند احمد کی روایت 20817 20817 نمبر کی روایت ہے۔ جابر بن سمرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا حجت الوداع کے موقع پر کہ یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا کوئی مفارقت کرنے والا نقصان نہیں دے گا، یعنی کوئی اس دین کو چھوڑے یا رکھے نقصان نہیں ہوگا، یہاں تک کہ میری امت میں 12 خلیفہ گزر جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ میں سمجھ نہیں سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ تو بہرحال آپ دیکھیے یہ ساری باتیں، کبیرہ گناہوں سے بچنے کا بھی آپ نے حکم دیا۔ مسند احمد 18989 نمبر، اور یہ بھی حجت الوداع کے موقع پہ تھا۔ پھر اسی طرح عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آپ نے حکم دیا اس موقع پہ. صحیح بخاری 1513 نمبر کی روایت سے آپ پڑھ لیجئے. حدیث آگے پہنچانے والے کو آپ نے دعا دی تھی اور اس کے چہرے کی تر و تازگی کی بات کی تھی. یہ بھی مسجد خیف میں ہوئی تھی. بڑی معروف حدیث ہے ابن ماجہ کی 3056. پھر گمراہی سے بچنے کا حل آپ نے بتایا کہ کتاب کو پکڑ لو اور میرے اہل بیت کو لے لو. یہ ترمذی کی روایت ہے 3786 نمبر کی. پھر حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا. ابو داؤد کی روایت 1949 نمبر کی. ابو بکرہ راوی ہیں. پھر تاجروں کو اپنے تعلیم دی کہ دیتے وقت وزن کو جھکتا ہوا تولیں. نسائی کی روایت ہے 4592 نمبر کی. پھر رش میں لوگوں کو سکون سے چلنے کا حکم دیا. یہ سنا دیتی ہوں, یہ تو آپ ہی لوگوں کے کام کی باتیں ہیں نا, تربیت والی بات میرا دل نہیں کرتا چھوڑو. حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ نے اسامہ کو اپنے پیچھے سوار کیا, پھر آپ نے اپنی اونٹنی پر درمیانی چال سے روانہ ہوئے اور لوگ دائیں بائیں اونٹوں کو پیٹ رہے تھے, یعنی ان کو بھگانے کے لیے. تو آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں سکون کے ساتھ, اور آپ عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوئے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 1924 نمبر کی. یہ بات آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ حج کریں گے اور آپ کو عرفات سے مزدلفہ جانا ہے اور گاڑیوں کا رش اور لوگ جو اس وقت حالات کا شکار ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ سواریوں کا دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے, اطمینان سے چلو, سکون سے چلو اور اونٹوں کو مت مارو. بخاری کی روایت ہے 1671 نمبر کی. پھر اسی طرح آپ نے صحابہ کا اطاعت کرنا, اس کی بھی نصیحت کی کہ لوگوں اطاعت کرو. جہاں کھلی جگہ ملتی تھی وہاں آپ تیز چلتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1666, 3 دفعہ 6 ہے. حجت الوداع میں کوئی مشرک شامل نہیں ہوا تھا کیونکہ اس سے پہلے منع کر دیا گیا. بخاری کی روایت ہے 3177. اور ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے آپ کو حجت الوداع کے موقع پر احرام باندھنے اور کھولنے کے وقت اپنے ہاتھ سے زریرہ نام کی خوشبو لگائی. یہ بخاری کی روایت ہے 5930. کیا پتہ چلا کہ بیوی شوہر کو خوشبو لگا سکتی ہے. کبھی لگائی ہے آپ نے اپنے شوہروں کو؟ تبھی ان کا موڈ بگڑا رہتا ہے آپ سے. پھر آپ نے اٹھنی پہ طواف کیا تھا. پھر حج تمتع کرنے میں کچھ لوگوں نے تردد کیا کہ نہیں نہیں ہم مشکل حج کریں گے, یعنی احرام نہیں کھولیں گے, تو آپ نے اس پہ غصے کا اظہار کیا تھا. یہ مسلم کی روایت ہے 2990 نمبر کی. پھر لوگوں کو آپ تک پہنچنے سے جب روکا گیا تو آپ نے اس کو ناپسند کیا. صحیح مسلم کی روایت 3135. پھر آپ نے کتروانے کی بجائے پورے بال منڈوانے کا حکم دیا. مسلم کی روایت ہے 3210. اور قربانی کا گوشت بھی آپ نے محفوظ کیا جو مدینہ پہنچنے تک راستے میں کھاتے رہے, جس سے دلیل ملتی ہے کہ قربانی کا گوشت محفوظ کیا جا سکتا ہے. مسلم کی روایت ہے 5225 نمبر کی. طاقتور کے سوال کرنے پر اس کو نصیحت کرنا, اور اسی طرح سے کچھ اور باتیں. آپ نے اپنی ازواج کی تربیت کا بھی اہتمام کیا تھا. خاص طور پہ حضرت صفیہ آپ کے ساتھ تھیں اور راستے میں تھے کہ ایک آدمی اتر کے ازواج مطہرات کی سواریاں تھیں اس کو تیزی سے ہانکنے لگا, تو آپ نے کہا آہستہ چلو, یہ آپ گینے ہیں, یعنی عورتوں کو آپ نے فریجل کا, یہ ٹوٹ جائیں گی, یعنی ان کے ساتھ آہستہ چلو. حضرت صفیہ کو اونٹ بھی دک گیا. ان کی سواری سب سے عمدہ اور خوبصورت تھی, وہ رونے لگیں. آپ کو معلوم ہوا, تشریف لائے, اپنے دستے مبارک سے ان کے آنسو پہنچنے لگے, لیکن وہ اور زیادہ رونے لگیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب کوئی آپ کے آنسو پہنچے تو پھر رونا ہی نہیں رکتا ہے. آپ انہیں برابر منع کرتے رہے, لیکن جب دیکھا کہ وہ زیادہ ہی روتی جا رہی ہیں تو آپ نے ان کو سختی سے جھڑک کر منع کیا اور لوگوں کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا. حالانکہ اس جگہ رکنے کا ارادہ نہیں تھا. جب لوگ رک گئے, اتفاق سے اس دن حضرت صفیہ ہی کی باری تھی, یعنی آپ کو ان کے ساتھ سونا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگایا کہ آپ خیمے میں تشریف لے گئے. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کے پاس کیسے جاؤں, کیونکہ اب ڈانٹ پڑی ہوئی تھی, ہاں, تو مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو گئے ہوں. چنانچہ میں حضرت عائشہ کے پاس چلی گئی اور ان سے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے اپنی باری کا دن کسی بھی چیز کے عوض نہیں بیچ سکتی, لیکن آج میں اپنی باری کا دن آپ کو اس شرط پر دیتی ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دیں. سمجھ آ رہی ہے سکنا پہ کی باتیں, کہ ڈر لگ رہا ہے کہ شوہر ڈانٹیں گے, میں جو رونا دھونا ڈال کے بیٹھی تھی, تو آج کی باری آپ لے لیں اور ادھر جا کے اللہ کے نبی کو میرے سے خوش کر دیں گے, آپ صفیہ سے ناراض نہ ہو. حضرت عائشہ نے حامی بھر لی اور اپنا دوپٹہ لے کر, جس سے انہوں نے زعفران میں رنگا ہوا تھا, دیکھیے اس دور کی خوشبوئیں بھی کیسی تھی, کپڑوں کو خوشبو والے پانی سے رنگتی تھیں, اس پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی مہک پھیل جائے. پھر کپڑے پہن کر اللہ کے نبی کی طرف چل پڑی. اللہ کے نبی کے خیمے کے قریب پہنچ کر انہوں نے پردے کا ایک کونا اٹھایا تو اللہ کے نبی نے انہیں دیکھ کر فرمایا, عائشہ کیا بات ہے, آج تمہاری باری تو نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ باتیں کبھی آپ لوگوں نے سنی، حدیث کے اندر نہ ہو تو شاید ہم بھی کبھی نہ آپ سے بیان کریں. انہوں نے عرض کیا، یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے. اللہ کے نبی نے اپنی وہ دوپہر اپنی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیلولہ فرمایا. جب روانگی کا وقت آیا تو آپ نے حضرت زینب بنت جحش سے فرمایا، جن کے پاس زائد سواری تھی، کہ اپنی بہن صفیہ کو اونٹ دے دو. حضرت زینب کے منہ سے نکل گیا، کیا میں آپ کی یہودیہ بیوی کو دوں؟ کیونکہ حضرت صفیہ جو تھی یہود قبیلے سے آئی ہوئی تھی. یعنی تانا دیا. آپ یہ سن کر ناراض ہو گئے اور ان سے ترک کلام فرمایا، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ پہنچے، منا کے میدان میں یام گزارے، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے، محرم اور سفر کا مہینہ گزرا، لیکن حضرت زینب کے پاس آپ نہیں گئے، حتیٰ کہ باری کے دن بھی نہیں گئے، جس سے حضرت زینب نا امید سی ہو گئیں. جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی ان کے ہاں تشریف لائے. وہ سوچنے لگیں کہ یہ سایہ تو کسی آدمی کا ہے، اللہ کے نبی میرے پاس آنے والے تو نہیں، یہ کون ہے؟ اتنے میں آپ اندر آئے. حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگیں، یا رسول اللہ، خوشی سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں. ان کی ایک باندی تھی جو ان کے لیے خیمہ تیار کرتی تھی، انہوں نے عرض کیا کہ فلاں باندی آپ کو دے دی. آپ حضرت زینب کی چارپائی تک چل کر آئے، جسے اٹھا دیا گیا تھا. آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے بچھایا، پھر ان سے تخلیہ فرمایا اور ان سے راضی ہو گئے. سلسلہ تو صحیح ہے 3205. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کے گھرانے کیسے تھے. اور اگر بیویاں خوش ہونے والی چیز ہوتی نا تو نبی کی بیویاں تو خوش رہتی. لیکن وہاں بھی دیکھی اونچ نیچ ہو رہی ہے. ابھی ہم نے ایک لیکچر سنا یاسر قاضی صاحب کا، تو اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ بیوی کبھی خوش نہیں ہوگی. شوہر بیوی میں ضرور معاملے ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے گھر میں سے مسئلے اٹھے اور قرآن میں آ گئے کہ حضرت عمر نے ایک موقع پہ دیکھا کہ آپ کی کوئی بیوی ذرا آپ کے اوپر ذرا آگے بولی، تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا، تم نبی کے آگے بولتی ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، عمر یہ تو اس سے بھی زیادہ بولتی ہیں، ان کو جانے دو. تو یہ عورتیں ہیں، ہم سب کی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین طریقے سے حج کرنے والا بنا دے. حدیثیں اور بہت خوبصورت ہیں، دل بھی چاہ رہا ہے لیکن وقت اتنا نہیں اب. لیکن یہ ہے کہ حدیثیں پڑھا کریں. اور یہ کہاں سے حدیثیں ملتی ہیں؟ آپ کتابیں نکالیں حدیث کی، جہاں بھی باب الحج اس کو پڑھیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج الوداع کے سارے ٹاپک کہیں سے بھی پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت کچھ ملے گا. اور ہم ان سب کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.